إلى الله إن الله وصي من العباد أستغفر الله أستغفر الله أسأله الطوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صواب.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد نار التكبير
الله أكبر يا رسول الله
نار حيدري
يا
ميلاد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
زندہ
باد مزید کو مزید برکت بنانے کے لیے بابا سے بلند صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
سورة قلم چیپٹر نمبر 68 کیونکہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یذکرون. ہم سب محمد وآل محمد کے پیروکاروں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. نون حروف مقطعات میں سے اور آگے جو ہے حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جو اللہ کے راز ہیں. خواتین سے بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز تھوڑی سی دیر کے لیے اگر چپ ہو جائیں تو آپ کو بھی ثواب ہوگا اور ہمیں بھی ثواب ہوگا. صلوات پڑھی
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
قلم وما یسطرون القلم معروف فعل معروف کا صیغہ ہے یا اسم معرفہ ہے. ایک خاص قلم بھی اس سے مراد ہے لیکن کلی طور پہ دیکھا جائے تو اللہ قسم اٹھاتا ہے قلم کی اور قلم سے جو لکھی گئی سطریں. لیکن اگر غور کریں تو تمام کے تمام ادیان اور تمام کے تمام دنیاوی علوم جتنا بھی علم ہے وہ اگر انسانیت کے لیے یا کسی اور کے لیے اگر محفوظ کیا گیا ہے تو انہی دو وسیلوں کے ذریعے. قلم چاہیے, کتاب چاہیے, نوٹ بک چاہیے, کچھ لکھنے کے لیے چاہیے, یعنی جہاں پہ آپ کچھ سطریں لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں عمل کا درس دیتی ہے, علم کا درس دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ خالق جس نے یہ اتنی عظیم اور وسیع کائنات بنائی ہے اس کے نزدیک قلم کی, کتاب کی یا قلم کی اور نوٹ بک کی اور قلم کی یا قلم سے پین سے لکھے جانے والے لیٹرز اور حروف اور ورڈز اور سینٹینسز کی کتنی امپورٹنس ہے. اب وہ خالق اتنی عظیم قسم کے بعد آگے اس چیز کا بیان کرتا ہے کہ جو لوگوں نے اس خالق کے محبوب کو تانا دیا. اب کچھ تو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ امی ہیں جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے.
دشمنان اہل بیت پہ لعنت
بے شمار.
تو صلح حدیبیہ میں جو دستخط کیے گئے وہ کس نے کیے, اور اسی میں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مٹا دیں اس کو لکھ دیں تو وہ کس نے کیے؟
بے شک.
بہرحال بہت سارے مواقع آئے ہیں اور خطوط بھی جو بھیجے گئے ہیں, بہت ساری باتیں. حتیٰ کہ جب یہ قرآن کو بھی کمپائل کیا جا رہا تھا اور جتنے بھی لوگ تھے قرآن لکھنے کے اوپر, ان کو کہا جاتا تھا کہ لاؤ رسول اللہ اس کی کریکشن کر دیں. تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں واضح ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ, ہاں یہ کسی دنیا میں کسی کوئی ان کا ٹیچر نہیں ہے, لیکن وہ ہستی کہ جس کا پروردگار کلم اور جس کی شروع یہی ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق,
خلق الانسان,
اقرا پڑھ
پڑھ,
یعنی وہ خالق جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اگر اس خالق کو نعوذ باللہ معلوم نہیں ہے کہ محمد کو پڑھنا نہیں آتا, تو نعوذ باللہ خدا کے علم کے شک کیا جا رہا ہے. جب خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ پڑھ, تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتا تھا پڑھنا. یعنی وہ خالق خود کہہ رہا ہے کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے وہ خالق کا حکم ہے, اقرا اس کے نام سے پڑھ. بہرحال اس کے بعد اب لوگوں نے جو تانا دیا وہ کیا تھا کہ خدا کا محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کونین والد شبر و شبیر و حسنین یہ کیا ہے, مجنون ہے نعوذ باللہ. تو پروردگار کہتا ہے اے رسول مجھے قلم کی اور قلم سے لکھے جانے والے علم کی قسم, تو مجنون نہیں ہے بلکہ تو وہ خیر کثیر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں.
نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ
اور اس کے آگے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تو وہ خیر کثیر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, نہ صرف یہ کہ تو نور ہے, نہ صرف یہ کہ تو رحمت ہے, نہ صرف یہ کہ تو مرکز علم ہے, نہ صرف یہ ہے کہ تو مرکز وحی ہے, نہ صرف یہ کہ تمام انبیاء کا سردار ہے, نہ صرف یہ کہ تو زہرا کا باپ ہے, نہ صرف یہ زہرا صرف اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ تمام کائنات کی عورتوں کی سربراہ ہے, نہ صرف اس کے لیے تو حسنین کا بابا کہ وہ حسنین کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں, نہ صرف یہ کہ تو اس علی کا مولا ہے جو تمام کائنات کا مولا ہے. میں صرف اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن جو تجھے مجنون کہتے ہیں اے محمد یہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہے, تو تو خیر کثیر ہے, تو تو رحمت للعالمین ہے, بلکہ تیری ایک ایک بات تیری ایک ایک ادا خلق عظیم ہے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالہ
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
نعرہ صلوات
اللهم صلی علی محمد وعلی محمد.
یقیناً وہ رسول ہمارے لیے ماڈل ہیں, نمونہ عمل ہیں, اور ان کے علم سے, ان کی ہستی سے, ان کی سیرت سے, ان کی صورت سے, ان کی تعلیم سے ہر چیز ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب وہ رسول جو عظیم اخلاق کے مالک ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی, اور یہ ان کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن پر ہم خود آسانی سے عمل بھی کر سکتے. بہرحال ہم نے ریکویسٹ کیا بیویوں سے کہ چپ ہو جائیں, لیکن ابھی تک آواز آ رہی ہے, اب خدا ہی نے چپ کرایا. سلوات پڑھی
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اب جب اللہ کی لاٹھی پڑھے گی اور چپ کرا دے گا اللہ, تو پھر کوئی بلوانے والا نہیں ہوگا. پتہ نہیں میری آواز لگتے نہیں جا رہی وہاں تک. تو ایک صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاضع الطرف, خاضع الطرف یعنی ہمبلنس آپ کی بہت مشہور ہے, خشوع و خضوع. اب یہ خشوع و خضوع خاضع طرف دو معنوں کے حوالے سے ہے, پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اب ظاہر ہے کہ عقیدتاً ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ حاضر و ناظر ہے, اللہ از ایوری ویئر. اب سب سے زیادہ ادب و احترام انسان کو کس چیز کا کرنا چاہیے؟ خالق. اب ادب و احترام میں یہی ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کی جائے, کوئی کام ایسا نہ کیا جائے. مثلا والدین کا ادب ہے تو ماں باپ کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوں, یا جس سے ان کی توہین ہو, یا جس سے وہ پنشمنٹ دے. تو یہ کیا ہے؟ والدین کے آگے انسان کا ادب. تو سب سے زیادہ ہم انسانوں کو جو حکم ہے ادب کرنے کا, وہ کس کے آگے ہے؟ اللہ کے آگے. اور اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر, اللہ از ایوری ویئر, ہی از ابزرونگ اس, ہی از واچنگ اس. سو وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ وی شوڈ انوائے اللہ سبحانہ و تعالی, وی شوڈ میک ہم اینگری. یعنی یہ ادب ہے. ایک وقت میں ہے انسان ڈر کے کوئی کام نہیں کرتا سزا کے خوف کی وجہ سے, لیکن ایک وقت میں یہ ہے کہ انسان محبت میں, ادب و احترام میں انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے اس سے والدین یا اس کا نبی یا اس کا امام یا اس کا خدا اس سے ناراض ہو جائے. رسول اللہ خاص طرف اللہ کے حوالے سے اتنا خشوع و خضوع ان کے اندر تھا, اور یہ چیز لوگوں کے حوالے سے بھی ہے, کہ کائنات کے سید و سردار ہونے کے باوجود, خاتم النبیین ہونے کے باوجود, سید المرسلین ہونے کے باوجود, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ رسول, جو ظاہری طور پہ دنیا بہت بڑی دنیاوی حکومت کے بھی مالک تھے, وہ رسول جو دنیا و آخرت کے مالک بھی تھے, اس رسول کو لوگوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی رسول اللہ سر اٹھا کے چل رہے ہیں. یعنی ہر وقت رسول اللہ جب بھی چلتے تھے تو سر جھکا کے چلتے تھے. عام طور پہ ہم چھوٹے تھے, والدین ہمیں بھی کہتے تھے, بچیوں کو بھی کہتے تھے کہ مثلا اکڑ کے نہ چلا کریں. خصوصاً بچیوں کو زیادہ مثلا کہا جاتا ہے کہ ادب اور احترام اور حیا کے حوالے سے, کہ وہ مثلا یہ جو تک شولڈر بھی ہیں ان کو بھی جھکا کے چلیں اور سر کو بھی جھکا کے چلیں. اب ایک تو یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے, یہ ادب و احترام اللہ کی بارگاہ میں ہمیں, حتیٰ کہ جب نماز کے لیے, اور آگے پیچھے چلو یقین نہیں ہے تو نماز تو اللہ کی انسان پڑھتا ہے, تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے حضور ہوتا ہے. اب وہاں انسان سر اوپر کر کے کھڑا ہو جائے, عام طور پہ جب دعا بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی اوپر اٹھاتے ہیں, عام طور پہ جب خصوصاً ہندو جو ہے وہ جب رام رام کرتے ہیں تو تب بھی اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, مسلمان بھی بہرحال اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ خدا شاید کہیں اوپر ہے, تو مخاطب ہوتے ہیں. تو عین نماز کی حالت میں کیا کبھی دیکھا ہے مسلمانوں کو حکم ملا ہو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اوپر کی طرف دیکھو؟ نماز میں بھی حکم کیا ہے؟ سر جھکا کے رکھو, شولڈر جھکا کے رکھو, گردن اکڑی ہوئی نہ ہو. اب یہ خدا کے ہاں بھی ادب ہے, اور یہی ادب رسول اللہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ لوگوں کے آگے, وہ لوگ جو سب ان کی امت تھے, وہ لوگ جو سب ان سے نیچے تھے, وہ لوگ جو بہت سارے ان کے آزاد کردہ غلام تھے, تمام کے تمام لوگوں کے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جب بھی آپ چلتے تھے تو واک کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا. تو اس لیے ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم جب بھی چلیں تو ہم, اب بہرحال یہاں یہ ہے کہ جی اب ظاہر ہے کہ اگر سر جھکا کے چلیں تو آگے ٹکرا نہ جائیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ انسان سر جھکا کے چلے تو زیادہ دقت کے ساتھ دیکھتا ہے, ورنہ بعض اوقات آگے دیکھ رہا ہوتا ہے تو نیچے سے پاؤں کہیں لگتا ہے, ٹھوکر لگتی ہے اور انسان زخمی ہو جاتا ہے, بعض اوقات ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہے, دین کے لیے بھی اچھا ہے, دنیا کے لیے بھی اچھا. سب سے بڑی بات, جس کسی نے رسول اللہ کی ایک سنت کو زندہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو بخشوا لیا. تو ہم رسول اللہ کی ایک سنت سمجھ کر جب بھی چلیں تو تواضع کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ, اپنا سر جھکا کے اور اپنے شولڈر جھکا کے ہمیں چلنا چاہیے. صلوات پڑھیے.
اللہم صلی علی محمد.
دوسری بات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا, امیر ہو یا غریب, کوئی بڑے مرتبے کا ہو یا چھوٹے مرتبے کا, کوئی غلام یا آزاد, کوئی عرب یا عجم, جو بھی ہوتا, جب بھی آپ کسی کے سامنے آتے یا کسی مجلس میں کسی محفل میں جاتے تو آپ ہمیشہ کوشش کرتے کہ سلام کرنے میں پہل کریں. اب حدیث بھی یہی ہے کہ جس نے پہلے سلام کیا اس نے مستحب کام کیا, اور جو سننے والے ہیں ان کو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. واجب کو اگر ادا نہ کریں تو گناہگار ہیں. لیکن سوال میں جس نے مستحب کیا یعنی سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس نے پہلے کہا اس کو 99 ریوارڈ ملے, اور جس نے جواب دیا اس کو ایک ریوارڈ. تو جب ریوارڈ زیادہ ہے تو ہمیں ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے یہ کریں. اب رسول اللہ ظاہر ہے کہ جو کہ شفیع المذنبین ہیں, اب وہ بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو ثواب ملے, ان کو ریوارڈ زیادہ ملے, لیکن چونکہ وہ تمام کے تمام کائنات کے حسن کے مالک تھے, لہذا جو بھی چیز حسین ہوتی تھی رسول اللہ صاحب سے زیادہ خود کرتے تھے. اب یہ کیا ہے, یہ اسلام کا چہرہ ہے. اسلام کہتے ہیں کہ جب تم مسلمان ہو تو پھر تم کائنات میں دنیا میں اپنے ارد گرد امن پھیلاؤ. اب یہی ہے یہ دعا, السلام علیکم, یعنی تم پر سلامتی ہو, یعنی پیس اپون یو, یعنی دنیا پیس فل رہے. اب یہ دعا کی دعا بھی ہے, خواہش کی خواہش بھی ہے, اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک سلوگن بھی ہے, ایک شعار بھی ہے, ایک نعرہ بھی ہے. مسلمانوں کا نعرہ کیا ہے؟ سلامتی, پیس, امن. اور وہ ہر کسی کو کہتے پھرتے ہیں, جب بھی اپنوں کو ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ امن ہے. اب وہ امن اندر بھی ہونا چاہیے, وہ امن باہر بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم باہر کے امن کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر امن نہیں ہوتا, اندر بے چین ہوتا ہے, اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے, خواہشات سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو مومن حقیقت میں مومن ہوتا ہی تب ہے کہ جب اندر کی جنگ ختم ہو جائے, نفس اماروں کو انسان مار کے نفس مطمئنہ کے لیول پر پہنچ جائے. اندر کی جنگ جس دن ختم ہو جاتی ہے اس دن انسان حقیقی معنوں میں مومن ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ کی سیرت کیا ہے کہ رسول اللہ چاہے امیر ہو, غریب ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, کوئی بھی ہو, جب بھی ملتے تھے, جہاں بھی ملتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ وہ پہلے کہیں السلام علیکم. تو ہمیں بھی ان کی سیرت کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. بہرحال یہ ہمارے جیسے زیادہ بار ہمارے بھائیوں کے اس میں زیادہ کلچر ہی اچھا ہے, بہرحال اچھی چیز ہے, انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو ہمیں بھی ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. صلوات پڑھیے.
اللہم صلی علی محمد.
ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. دعا کی دعا بھی ہے, اچھی خواہش بھی ہے. دوسری بات, جب آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. اور حدیث یہ ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے, اب ظاہر ہے کہ عورتیں نامحرم سے ہاتھ نہیں ملا سکتی, عورتوں کے لیے, مردوں کا مردوں کے لیے, مرد بھی اسی طرح جو بھی عورت نامحرم ہے اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, خصوصاً ہمارے یہاں پہ جہاں رہتے ہیں. عام طور پہ کلچر اور انٹرویو بھی ہوتے ہیں یا مختلف پارٹیز بھی ہوتی ہیں, تو ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مرد نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا. اور بہرحال پہلے سے اگر آپ انفارم کر دیں کسی بھی پروگرام میں جا رہے ہیں تو لوگ بھی یہاں پہ ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں. اب بعض اوقات یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک جیسے ایک ہی پارٹی ہوتی ہے, اس میں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں, کچھ ہاتھ نہیں ملاتے اور کچھ ملاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہماری جہالت ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس اسلامی تعلیم کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. نامحرم عورت مرد کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتی, اسی طرح مرد نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا. لیکن سنت رسول کیا ہے کہ جب بھی کسی محفل میں جاؤ تو پھر سلام کے اس بعد کیا کرو, ہاتھ ملاؤ. حدیث یہ ہے کہ جب مومن مومن سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اب رسول اللہ کی ایک اور بھی سنت ہے, وہ جب ہاتھ ملاتے تھے جب تک دوسرا اپنا ہاتھ پیچھے نہ ہٹا لیتا رسول اللہ خود اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ ملانا بھی ظاہر ہے کہ انسان ہاتھ بھی ملا کے ایک دو باتیں بھی اگر کر لے, درود شریف بھی پڑھ لے, تو جتنی دیر میں ہاتھ میں مومن کے ہاتھ میں ہاتھ رہتا ہے, اور دوسرا یہ سائنٹیفکلی بھی جو ہے نا ایک ٹچ ریفلیکس ہوتا ہے. اس ٹچ ریفلیکس میں یہ ہے کہ جو کچھ مثلا میں کسی ہاتھ میں جو کچھ میرے دل میں ہوگا نا وہ دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر میں اندر سے کھڑا ہوں گا, پاک ہوں گا, خلوص ہوگا تو وہی کچھ وہاں جائے گا, اور اگر اندر سے کچھ بھرا ہوا ہوگا تو اس پہ بھی کوئی اچھا اثر نہیں ہونے والا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ ظاہری چیزیں بھی چھوڑ دیں. اسلام تو چاہتا ہے کہ ہر کام پرفیکشن کے ساتھ کرو. اگر پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر 100% نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا کر سکتے اتنا تو ضرور کرو. تو انسان ظاہر ہے کہ دل بھی پاک ہو, زبان بھی پاک ہو, عمل بھی پاک ہو, یہ تو سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان جب دوسرے کو کہے کہ السلام علیکم تو پھر انسان اس کے جان کی, اس کے مال کی, اس کے خاندان کی ہر حوالے سے اس کی سلامتی کی کوشش بھی کرے. جب دعا کر رہا ہے تو دعا کے ساتھ دعا بھی کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اور اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں جتنا زیادہ پیوریفائی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو رسول اللہ کی یہ سنت بھی ہے کہ وہ جب ملتے تھے تو ہاتھ ملاتے تھے. حدیث کیا ہے کہ جتنی دیر آپ ہاتھ ملاتے ہیں اتنی دیر آپ کے گناہ جھڑتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ starts removing sins of the people who are shaking hand.
نعرہ سلام
اللہم صلی علی محمد.
اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کسی محفل میں مجلس میں جاتے تو پھر جہاں بھی انہیں جگہ مل جاتی آپ بیٹھ جاتے. مثلا بعض محفلوں میں بعض پروگرام میں سٹیج بنے ہوتے ہیں اور سٹیج میں بھی خاص کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی, اور بعض لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سٹیج پہ کیوں نہیں بلایا, ہمیں فلاں کرسی پہ کیوں نہیں بلایا, ہمارے اس اینگل سے فوٹو کیوں نہیں بنایا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایک خاصے اطلاع ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں تھی, آپ کی یہی تھی کہ جہاں بھی جاتے نزدیک ترین جہاں بھی جو جگہ ملتی وہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی جاتے ہیں تو جہاں بھی ہمیں جگہ مل جائے, اور خصوصاً یہ ہے کہ مومنین کو تکلیف بھی نہ پہنچے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی جگہ ملے. رسول اللہ کی بھی یہی سیرت ہے اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے وہاں پہ بیٹھ جائیں. پھر ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے, اس میں جیسے یہ ہے کہ جیسے ابھی ہے ایک بول رہا ہے باقی سن رہے ہیں, یہ بھی ایک مجلس یا محفل ہے. اور ایک بات ہوتی ہے میٹنگ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے یا کوشچن آنسر ہوتے ہیں. تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی کہ آپ خود یعنی جس طرح آپ خشوع و خضوع چلنے میں آپ کا تھا اسی طرح بات کرنے میں بھی آپ خشوع و خضوع کے مالک تھے. کبھی بھی آپ چیخ کر چلا کر بات نہیں کرتے تھے. اب یعنی خود دھیمے لہجے میں, نرم لہجے میں, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تھے. اب اس کا اثر کیا پڑا, باقیوں پہ بھی پڑا. ایک طرف تو عملی نمونہ لوگ دیکھ کے ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑے ہیں جب وہ آرام آرام سے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں تو باقیوں نے بھی یہی کیا. لیکن اس میں سے کچھ خناس بھی تھے تو ان کے لیے خود سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب رسول اللہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے سیرت کا تو جتنا ان کا لہجہ ہوتا ہے بات کرنے میں تو اس سے اپنا لہجہ بھی اونچا نہ کرو, آواز بھی اونچا نہ کرو. اور بعض اوقات لوگ باہر سے جو ہے پکارتے تھے, بعض اوقات خصوصاً دیہاتوں میں ہوتے دور دور سے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو, تو اس طرح وہاں بھی تھا لوگ آواز دیتے تھے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ لوگ دور دور سے چیخیں اور چلائیں اور ان کے محبوب کو اس انداز میں بلائیں. تو اللہ نے حکم صادر کر دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب بھی نبی کے حضور پہنچو تو اپنی آوازوں کو دھیما رکھو. اب جس طرح اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں, اسی طرح رسول اللہ بھی ہر جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ نے اپنے محبوب کو یہ صلاحیت دی ہے, مثلا کائنات میں جہاں بھی آپ ہیں, اب سب جو ہے مثلا کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, اب آپ نے مستحب کیا ان پہ جواب دینا واجب ہے, سنیں گے تو جواب دیں گے نا. اب یہ سیم چیز مثلا ایک تو یہ کہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا, لیکن نماز تو خود رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہوئی ہے نا, نماز انہی کے زمانے میں شروع ہوئی, اللہ کے حکم پہ جو اللہ نے فرمایا وہ رسول اللہ نے جاری کر دیا. اس نماز میں تشہد میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے, السلام علیک ایہا النبی. اب وہاں پہ وہ بھی تھے جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے, اور وہ مسلمان بھی تھے جو مکہ میں یا یمن میں یا دوسرے علاقوں میں نماز پڑھتے تھے. اب جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے وہ فاصلے کے حوالے سے تو دور تھے, اب جو سلام بھیج رہا ہے تو جس پہ بھیج رہا ہے اگر وہ نہیں سنتا تو معاذ اللہ نبی معصیت نہیں کرتا, نبی معصوم ہے. تو یا نبی ہر جگہ سن رہا ہے یا نبی کو وہ چیز پہنچائی جا رہی ہے, ان دو چیزوں سے دو حالتوں سے حالت خالی نہیں ہے. یا ہر سلام کو پہنچا دیا جاتا ہے فوراً, کیونکہ سلام ہے بھی آمنے سامنے کی بات نا, یا تو ہر سلام کو فوراً پہنچا دیا جاتا ہے یا خود نبی سنتا ہے اور جہاں بھی ہو. انشاءاللہ باقی بھی بات آئے گی کہ خود یہ جو زمان و مکان کے فاصلے ہیں یہ نبی یا امام کے لیے وہ بھی حیثیت یا اہمیت نہیں رکھتے, تو اس لیے وہ جو سلام جاتا ہے اس کا جواب بھی آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب جب محفل میں ہوتے تو خود بھی دھیمی آواز میں بولتے, اور اللہ کا بھی حکم یہ ہے سب کے لیے, اور آپ کی تربیت بھی یہی تھی کہ اب خصوصاً بعض اوقات ہم جو ہے یہاں بھی بار محفل مجالس میں بھی خیال نہیں رکھتے اس چیز کا, اور گھروں میں تو اور زیادہ خیال نہیں رکھتے, گھروں میں بچے بھی ہیں وہ بھی چیخ چلا رہے ہیں ماں باپ کے سامنے, اسی طرح ماں باپ کو بھی غصہ آتا ہے وہ بھی چیخ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں چاہے بچے وہ بھی شاؤٹ نہیں کریں اور پیرنٹس بھی شاؤٹ نہیں کریں, خصوصاً گھر میں یہ جب تربیت ہوگی تو تب جا کے باہر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے. اگر گھر میں وہی چیز جاری رہے گی تو پھر انسان جتنا بھی باہر میں کنٹرول کرے, مثلا جیسے یہی سیلاب کا پانی ہوتا ہے ایک دفعہ دریا سے نکل جائے تو پھر اس کے آگے بند باندھنا روکنا بہت مشکل ہوتا ہے, جب تک وہ اپنے چینل میں ہوتا ہے تب تک اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی اس عادت کو دھیمے بولنا, آہستہ بولنا, ادب و احترام کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, سر نہ اٹھانا, اور بات جب بات کی جائے تب بھی دھیمے لہجے میں کرنا. تو رسول اللہ کی یہی سنت ہے, ہمیں بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. سب اللہ دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نہیں بولتے تھے, اور فضول کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے. جب بھی بولتے کسی نصیحت کے لیے, کسی امر کے لیے, کسی نہی کے لیے, یا قرآن منتقل کرنے کے لیے, ان چیزوں کے حوالے سے رسول اللہ کلام کرتے تھے, اس کے علاوہ خاموش رہتے تھے. تو یہ سنت آپ کی یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی مقصد ہو, با مقصد بات ہو تو تب کرنی چاہیے, دوسرا اس با مقصد بات کو پہنچانے کے لیے ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر انسان شور مچا رہے ہیں تو اب انسان کوئی بات کرے بھی تو کوئی نہیں سنے گا, لہذا بات کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو ایک آپ کیا کرتے تھے, کم گفتگو کرتے تھے, دوسرا جو گفتگو کرتے تھے وہ با مقصد گفتگو کرتے تھے, تیسرا اس وقت کرتے تھے جب لوگ مائل ہوتے تھے یا لوگوں کو وہ مائل کرتے تھے تاکہ ان تک وہ بات پہنچائی جا سکے. صلوات
اللہم صلی اللہ محمد.
محفل کے حوالے سے جو دوسری آگ کی سیرت ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک کوئی بھی اور شخص بات کرتا رہتا آپ خاموش رہتے ہیں, اس کی بات نہیں کاٹتے تھے. اور ساتھ میں یہ کلچر پروموٹ بھی کرتے تھے کہ ایک وقت میں ایک آدمی بولے. اب یہاں پہ جو ہے نا اپنا نفس کے حوالے سے, اپنی خواہشات کے حوالے سے, اپنی انا کے حوالے سے یہاں پہ بہت انسان کو سختی کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات جب بات ہو رہی ہوتی ہے انسان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے بیان کر دوں, لوگ مجھے سنیں. تو رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ یعنی وہ رسول جو بہترین باتیں کرنے کے لیے ہیں, جو خدا کا کلام, جو اپنا بہترین کلام, جو قرآن و حدیث لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لوگ ہمیشہ خاموش رہتے اور آپ بولتے, لیکن آپ نے کیا سکھایا کہ جب بھی کبھی کوئی بول رہا ہوتا ہے محفل میں تو ڈسپلن کے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. ون بائی ون جو کوئی بول رہا ہے اس کو ریسپیکٹ کے ساتھ سنو جب وہ ختم ہو جائے, اور اگر کوئی ڈسپلن کنٹرول کرنے والا ہے اس کی پرمیشن سے انسان بات کرے. اگر کوئی نہیں بھی ہے تو تب بھی انسان خود قاضی اور جج بن جائے. جب دوسرا بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹے, اس کو نہ ٹوکے, اور اس کے بعد اگر بات کرنی ہے تو انسان خود کرے. اب یہاں بھی بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ میں بھول جاؤں گا, یہ موقع گزر جائے گا, تو شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں. ضروری نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ مسٹیکس کیوں ہوتی ہیں بولنے سے یا لکھنے سے. جب تک آپ بات نہیں کرو گے آپ مسٹیک نہیں کرو گے, آپ گناہ نہیں کرو گے. گناہ ہوتے ہی تب ہیں, لڑائیاں ہوتی تب ہیں کہ جب یا تو انسان بولتا ہے یا پھر لکھتا ہے. کچھ مسٹیکس لکھنے والے دوبارہ نسبتاً کم ہیں, لیکن بولنے والے ہر شخص ہے. اب ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کو وحی ہوئی کہ پوچھا گیا پروردگار کہ بہشت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ پروردگار نے کہا کہ فلان خرابے میں ٹوٹا پھوٹا کوئی گھر ہے, وہاں جاؤ, وہاں ایک عورت ہے تو وہ تمہارے ساتھ. تو وہاں گئے دیکھنے, کوئی بوڑھی سی عورت اور ڈسیبل, نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے, مکھیوں اوپر باڈی پہ پڑی. جا کے سلام کیا, اس بیوی نے سلام کا جواب دیا تو کہا کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ تیرا مقام بہشت میں میرے مقام کے قریب ہوگا. تیری تو یہ حالت ہے, نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں سلامت ہے, تو کیا تم مجھے بتائے گی کہ کس وجہ سے اللہ تعالی نے تجھے اتنا مقام عطا کیا ہے؟ سوال
اللہم صلی اللہ محمد محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد.
تو اس بیوی نے جواب دیا نبی خدا, جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے اللہ نے مجھے ہاتھ بھی نہیں دیے, پاؤں بھی نہیں, اور زبان بولنے والے بھی نہیں, اشارے میں بات کر رہے تھے, لیکن یہ سب کچھ جو اللہ نے نہیں دیا تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ اگر تم یہ زبان دیتا تو میں اس زبان سے گناہ کرتی, ہاتھ دیتا تو ہاتھوں سے گناہ کرتی, پاؤں دیتا تو پاؤں سے گناہ کرتی. تو بس اللہ نے مجھے ایک شاکر دل عطا کیا ہے اور ہر وقت میں اس کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ جس نے مجھے وجود دیا اور وجود کے ساتھ ایسا دل دیا کہ جس میں اس کی محبت اور میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہتی. تو اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کہ انسان کم بولے اور جہاں ضروری ہو وہاں بولے, جتنا ضروری ہو اتنا بولے, یہ بھی ضروری ہے, جتنا ضروری ہو اتنا بولے, یعنی جو چیز پوچھی جائے اتنا ہی جواب دیا جائے, تو انسان کم بولے گا تو کم لڑائیاں ہوتی ہیں، کم گناہ ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ تو لوگوں کو ناراض کرتا ہے نہ خدا کو ناراض کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تھی کہ جب بھی وہ محفل میں ہوتے تھے تو جب کوئی بات کر رہا ہوتا تو آپ ان کی بات نہیں کرتے تھے، ان کو اجازت ہوتی تھی، ان کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی بات کر لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
باتیں کافی ساری ہیں، ہمارا ربی آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل جمعہ میں ہوگی اور باقی باتیں سیٹرڈے کو، انشاءاللہ جشن میلاد بھی ہوگا، 5:30 بجے شروع ہوگا، اور پڑھنے والے ہیں، خوشیوں کا موقع ہے، قصیدے پڑھنے والے، رباعیاں، نعتیں پڑھنے والے جو یہاں موجود ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بتا دیں تاکہ بھرپور انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کر سکے۔ تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو 5:30 پروگرام شروع ہوگا، تو بھرپور انداز میں آپ سب کی اور جو نہیں ہیں ان کی بھی شرکت ہوگی۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرادگارا بحق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ شب رحمت ہے، پروردگار اس بات کو تمام حاضرین مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرما، رزق کو روزی میں اضافہ فرما، ہر قسم کی دنیاوی اور قبر کی اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ و محمود فرما، اپنے محبوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اپنے محبوب کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کو جلد ظہور فرما، پرچم اسلام کو سرفراز فرما، پروردگارا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان کو ان کی مال کو محفوظ فرما، پروردگارا دشمنان اسلام کو ان کی رادوں میں ناکام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما، پروردگارا بحق محمد وعلى محمد ہم سب کے والدین کو محرومین کو بخش دے، اے اللہ میں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، پروردگارا بحق محمد وعلى محمد ہماری آج کی اس دعا کو، عبادت کو، محفل کو، مجلس کو منظور و مقبول فرما اور کثیر عبادت میں تبدیل فرما، اور قلب احتار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔